بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری نامہ مرحلے میں ہو گیا اب سے، اور نامہ مرحلہ سب کو لحوق قدم و حدوث کے معانی میں ہے. اسی کی اس کی تین فصلیں ہیں، زیادہ لمبا بھی مرحلہ نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ٹائم میں یہ آج مرحلہ اپنی تین فصلوں کے ساتھ ختم ہو جائے. یہ مرحلہ اس اعتبار سے مہم ہے کہ یہ قاعدہ جو یہاں بیان کریں گے بعض معارف کو جا کے حل کرتا ہے. وہاں پوچھیں گے تو عرض ہوگا کہ مثلا ایک بحث موجود ہے کہ یہ عالم جو ہے وہ قدیم ہے یا قدیم نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے فلاسفہ کا اور متکلمین کا. متکلم کہتے ہیں کہ یہ عالم حادث ہے، فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ عالم قدیم ہے. تو درگیری ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ قدیم ہونے قائل ہو گئے ہیں، بس مشرک ہو گئے ہیں اور عالم کا حادث ہونا ضروری ہے. وہاں پہنچیں گے تو اشارہ ہوگا. بہرحال مقدمتاً کے قدم و حدوث کا کے بارے میں بیان کریں. علامہ مقدمتاً سبق و لحوق کو بیان کرتے ہیں. سبق و لحوق واضح ہے، یعنی سابق اور لاحق. کون سی چیز سابق کہلائے گی اور کون سی چیز لاحق کہلائے گی، اس کا مصدر کیا ہے؟ سابق و لحوق. فرماتے ہیں سبق و لحوق بس یوں کہتے ہیں کہ یہاں سبق و لحوق کا ہم مقایسہ جب کرتے ہیں ایک چیز کے ساتھ تو نتیجہ نکلتا ہے اس کا. مثلا یہ ایک مبدا سامنے رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس مبدا کے اندر مثلا فرض کریں جو مثال انہوں نے دیا ہے، مثلا یہ عدد ایک ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں عدد دو ہے اور اس جگہ عدد سے ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ یہ دو اور تین میں ایک کی نسبت سابق کون ہے اور لاحق کون ہے؟ نہ ایک نسبت ہے، یعنی یہ مبدا بن رہا ہے، یعنی آپ اس سے اس کی نسبت ان دونوں کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نسبت مشترکہ قرار دے دیں تو دو اور تین میں کون سابق کون لاحق ہے؟ دو سابق ہے، کیونکہ جب تک دو نہیں آئے گا اس وقت تک تین نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دو ایک کے قریب ہے یہ سابق کہلائے گا، اور تین چونکہ دو کے بعد میں اس اعتبار سے کیا ہے؟ لاحق کہلائے گا. بس جو چیز اس مبدا کے جو آپ نے قرار دیا ہے قریب ہوگا وہ متقدم کہلائے گا، سابق کہلائے گا، اور جو اس کے بعید ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ لاحق کہلائے گا، متأخر کہلائے گا، اس نسبت کے اس طریقے سے اعتبار سے. یہ سابق اور لاحق کا معنی ہے سبق و لحوق کا. اس کے بعد پھر آتے ہیں اس کی اقسام کی طرف کہ سابق و لحوق اس کی مختلف اقسام ہیں. پہلی قسم جو اس کتاب کے اندر ذکر ہوئی ہے وہ ہے، یہاں پہ انہوں نے نام جو دیا ہوا ہے کیا ہے؟ سا
سبق زمانی،
آپ اس کو تقدم زمانی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ مسلسل طریقے سبق متقدم کو ہی کہیں گے.
بس پہلی قسم جو سب کو سبق کیا وہ کون سی ہے،
اسی کے مقابلے پھر لہو کہا جائے گا. یعنی جب سبق کو آپ بیان کر دیں گے، سابق ہونے کو بیان کر دیں گے، تو اسی ملاق کے تحت لاحق کیا ہو جائے گا، متحرک کہلائے گا، متحرک ہوگا.
پہلی قسم کیا ہے، سبق زمانی.
سبق زمانی نام سے واضح ہے کہ سبق زمانی کے اندر ہم محور کسے قرار دینا چاہتے ہیں. محور ملاق کون سی چیز قرار پائے گی، ملاق زمان قرار پائے گا،
کیونکہ سبق زمانی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ایک چیز مثلا فرض کریں،
ایک عمارت جو ہے 100 سال پہلے بنی ہے اور دوسری عمارت 50 سال پہلے بنی ہے، تو جب آپ زمانے کے اعتبار سے اس کو آپس میں مقایسہ کریں گے، تو جو 100 سال پہلے بنی ہے اس کو کیا کہیں گے، سابق. سبق زمانی رکھتی ہے وہ عمارت کی جو 100 سال پہلے بنی، اور جو 50 سال کے بعد بنی ہے وہ لاحق کہلائے گی زمانن، چونکہ وہ زمانے کے اعتبار سے متاخر ہے. بس سبق زمانی کے اندر کیا ہے، ملاق زمانہ ہے. زمانے کے اعتبار سے ہم آ کر اس کو مقایسہ کریں گے، اور زمانے کے اعتبار سے آ کر کہیں گے کہ کون سی چیز سبق زمانی رکھتی ہے اور کون سی چیز سبق لحوق زمانی رکھتی ہے. بس زمانے کے اعتبار سے ہم اس کو مختلف مثالیں بنا سکتے ہیں، جیسے مثال آپ کو بنا کر دی ہے. آپ اس کو عمارت میں لے لیں، کسی اور زمانے کے اندر لے جائیں. مثلا اسی طریقے سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، خود دن کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا آپ ہفتہ اور اتوار کے اندر بھی آپ اس مثال کو پیادہ کر سکتے ہیں، جاری کر سکتے ہیں کہ ہفتہ زمانے کے اعتبار سے کیا ہے، سبق زمانی رکھتا ہے، اور اتوار کیا رکھتا ہے، سبق لحوق زمانی رکھتا ہے. یعنی لاحق ہے اتوار، اور ہفتہ کیا ہے، سابق ہے. یہ انہوں نے یہاں پر پہلی قسم بیان کی ہے کہ جو اس طریقے سے بیان ہے. ہاں، یعنی یہی ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں سبق زمانی کسے کہیں گے، اس میں آپ یہی کریں گے کہ ملاق ہم کس کو قرار دیں گے، زمانے کو قرار دیں گے. پس جو زمانے کے اندر کیا ہے، کیا اس کے اوپر زمانہ تھوڑا زیادہ گزرا ہوا ہوگا، یا زمانے کے قریب جو مبدا آپ نے بنایا ہوگا. مثلا آپ قرار ایک مبدا زمانے کو قرار دے دیں، جس طرح کہ وہ ایک کو قرار دیا تھا، آپ اس کے اعتبار سے اگر کریں گے آپ کہیں گے کہ یہ سابق ہے اور یہ کیا ہے، لاحق ہے. مثلا اگر آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، میں زمانے کے اعتبار سے سابق ہوں، آپ کیا ہیں، مثلا لاحق ہے. اس طریقے سے مثلا آپ اس کو تقسیم کریں گے، سابق اور لاحق سب و لحوق زمانی ہو جائے گی. اس کے بعد جو دوسری قسم جو انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے، سبق بالتبع. یعنی اس کو عرض کر رہا ہوں، سابق اگر ذہن میں نہ رہے تو تقدم کو حتماً ذہن میں رکھیں. سبق اور تقدم کا ایک ہی معنی ہے، تقدم بالتبع. یعنی تقدم کا ملاق یہاں پر کیا بنے گا، اس کو یہاں پر بیان کرنا ہے. یہ اقسام کیوں بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ موجودات مختلف قسم کے ہیں. بعض موجودات سابق اور لاحق ہیں زمانے کے اعتبار سے، بعض موجودات زمانے سے فراتر ہیں، وہ سابق اور لاحق کیسے کہلائیں گے. ان موجودات کو سابق اور لاحق کیسے قرار دینا ہے، اس کے اعتبار سے ان اقسام کو بیان کیا جا رہا ہے. ابھی مثلا آپ کو ہم زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، بس ہمارا سابق اور لاحق زمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض موجودات ابھی ہم پڑھیں گے اقسام کے اندر کہ اصلاً زمانہ نہیں رکھتے. مثلا واجب تھا اعلیٰ زمانہ نہیں رکھتا، ملائکہ زمانہ نہیں رکھتے. ان کے اندر ہم آ کر کیا کریں گے، سابق اور لاحق کیسے قرار دیں گے، تو اس اعتبار سے یہ اقسام بیان کی جا رہی ہیں. دوسری قسم جو یہاں پر بیان کرتے ہیں، سبق بالتبع. سبق بالتبع یا تقدم بالتبع، تقدم بالطبع کہاں پایا جاتا ہے؟ یہاں پر جو چیز ہم نے ذہن کے اندر رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ علت ناقصہ اپنے معلول کی نسبت کیا رکھتی ہے؟ سبق بالطبع رکھتی ہے، یعنی علت ناقصہ معلول پر سبقت رکھتی ہے، لیکن سبقت اس کی سابق ہونا اس کا بالطبع کہلاتا ہے. بس مورد آپ نے یاد رکھنا ہے، سبق بالطبع علت ناقصہ میں پایا جاتا ہے. علت ناقصہ واضح ہے کہ مثلا وہ علت کے جس کے ابھی وہ شرائط پورے نہیں ہوئے کہ معلول کو وہ تحقق بخش سکے. مثلا آپ کیا کرتے ہیں، انسان کیا ہے، مثلا اس مارکر کو اٹھانے کے لیے علت ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے مارکر کو اٹھانے کا ارادہ نہ کیا تو آپ کیا کہلائیں گے؟ علت ناقصہ کہلائیں گے. ہیں علت، آپ اٹھا سکتے ہیں، مثلا ابھی یہاں پڑی ہوئی ہے لیکن میں نے ابھی ارادہ نہیں کیا ہوا. اب میں اس مارکر کی نسبت کیا ہوں؟ علت ناقصہ ہوں. لیکن جب میں اس مارکر کے اٹھانے کا ارادہ کر کے اس کو اٹھا لوں گا تو یہ میں علت تامہ ہوں اور یہ اس کا معلول بن جائے گا. بس کہتے ہیں کہ میں اس مارکر کے اوپر کیا ہے؟ سبقت رکھتا ہوں. کس اعتبار سے؟ چونکہ میں علت ناقصہ ہوں. کس کی؟ اس معلول کی. بس علت اپنے معلول پر سبقت رکھتی ہے، چاہے وہ علت ناقصہ ہو یا علت تامہ ہو. تو علت ناقصہ کے جو معلول کے اوپر سبقت رکھے گی اس کو سبق بالطبع کا نام دیا جاتا ہے، تقدم بالطبع کا نام دیا جاتا ہے. یہ مورد علت ناقصہ کا ہے، وہ میں سب کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ علت ہمیشہ اپنے معلول پر کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے. لیکن پھر ان دونوں کے مقدم ہونے کا نام الگ الگ ہے. اگر علت ناقصہ آپ مد نظر رکھیں گے تو وہ اپنے معلول پر سبقت تو رکھتی ہے، لیکن اس کی سبقت کون سی ہے؟ بالطبع ہے. لیکن اگر آپ علت تامہ کو، یعنی مجھے نہیں پتا اگلی کتاب میں اس کا کون سا، یہی ہے یا علت تامہ ہے؟ ہاں علت تامہ ہے. بس اگلا مورد یہی ہے، سبق بالعلیہ. سبق بالعلیہ، سبق بالعلیہ کیا؟ یہی ہے. مثلا یہاں ہم نے علت ناقصہ مراد لی ہوئی تھی، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ علت تامہ کو مد نظر رکھ لیتے ہیں. علت تامہ کا اپنے معلول کی نسبت جو سبقت رکھنا ہے، وہ سبقت کون سی ہے؟ وہ سبقت علی ہے، یعنی علت تامہ معلول پر مقدم ہے، تقدم بالعلیہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اگر علت تامہ معلول پر مقدم ہو تو اس تقدم کا کیا نام ہے، تو آپ نے کہنا ہے تقدم علی کہا جاتا ہے، تقدم بالعلہ کہا جاتا ہے، سبق بالعلہ علیہ کہا جاتا ہے اس کو. یہ تین قسمیں اس کی بیان ہوئی ہیں. اس کے بعد آ کر جو قسم بیان ہوتی ہے وہ ہے التقدم یا السبق بالماہیہ. السبق بالماہیہ، یا اس کو آپ کہہ لیں التقدم بالماہیہ. یہ تقدم بالماہیہ کہاں پر پائی جاتی ہے؟ آپ کو عرض کیا تھا علل کی، اگر آپ کو باتیں یاد ہوں، ہم نے علت کو چند قسموں میں تقسیم کیا تھا. درست، علت کی ایک قسم ہم نے کیا کی تھی؟ علت یا کیا ہے؟ علل قوام ہے، یا کیا؟ علل خارجہ ہے، یعنی علل خارجہ کہا تھا اس کو. علل قوام کسے کہتے تھے؟ کہ جو ذات کے ذات کو تشکیل دے رہی ہو. علل قوام کون سی تھی؟ مثلا چار جو ہم نے قسمیں کی تھی، علت کی، علت غائی، علت فاعلی، علت سوری و علت مادی. ان چار قسموں میں سے ہم نے دو قسمیں بنائی تھی اس کی، یہی علل قوام و علل خارجیہ. تو وہاں عرض کیا تھا، اب آپ ذہن میں ہے کہ علل داخلی و علل خارجی کون سی بنتی ہیں اس میں؟ ہاں، علت غائی اور علت فاعلی خارج ذات ہیں، لیکن وہ علت سوری و مادی خود ذات ہے نا. जब तक सूरत नहीं होगी, जब तक मादा नहीं होगा, उस वक्त तक कोई चीज थकूक पैदा नहीं कर सकती। बस इन इलल को जो इल्लत सूरी व इल्लत मादी है, इसको इलल कवाम खाते हैं, इलल दाखिलिया कहते हैं। लेकिन इल्लत गाइब व इल्लत फाइली को क्या कहते हैं? इल्लत खारजिया। अब यहां पर ये असबक बिल माहिया का मोरिद कहां पर है? कहते हैं इलल कवाम का अपने मालूल पर तकद्दुम रखना कौन सा है? तकद्दुम बिल माहिया, तकद्दुम बिल माहिया है। इलल कवाम मालूल से मुकद्दम होते हैं, यानी ये मेज जो इस वक्त तहकुक पैदा कर गया है मालूल है, ये मुताखिर है इलल कवाम से। कौन सी इलल कवाम? इल्लत मादी व इल्लत सूरी से। अब वो तकद्दुम कौन सा है? तकद्दुम जमानी तो नहीं है, क्योंकि सूरत बनती ही इसके तहकुक के साथ ही है, लेकिन इसका तकद्दुम जमानी पास हम नहीं कह सकते। तकद्दुम बिल माहिया है, यानी माहियत के एतबार से हम अगर जहनी एतबार से तहलील करें तो हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि पहले इल्लत सूरी होगी, इल्लत मादी होगी, फिर आकर मालूल क्या है? तहकुक पैदा करेगा। बस इलल कवाम मुकद्दम है मालूल के ऊपर। बस ये इलल कवाम अपने मालूल पर जो तकद्दुम रखते हैं वो तकद्दुम बिल माहिया है। बस वही बात, बस इस तरीके से आप इसको जहन में बिठा सकते हैं। इल्लत नाकिसा वाला मरहला आपने जहन में रखकर उसको सबके बितब का नाम देना है, इल्लत तामा को मद्देनजर रख के तकद्दुम बिल इल्लिया का नाम देना है, और इलल कवाम को जब मद्देनजर रखेंगे तो तकद्दुम बिल माहिया या सबक बिल माहिया। इस तरीके से थोड़ा जहन में बैठाने की कोशिश करेंगे तो मतलब हिफ्ज भी हो जाएगा। इसको इसका दूसरा नाम जो है तकद्दुम बिल माहिया का, तकद्दुम बिल तजाहुर भी है। इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि किताब के अंदर है, मुमकिन है सवाल बनाने वाला आपसे यही नाम पूछ ले, तकद्दुम बिल तजाहुर किसे कहते हैं? तजाहुर बिल ना तजौहर है, यानी वाव है। हाँ तजौहर, तजौहर वही जात के माना में है। जौहर बाज औकात जात के माना में इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा इसका बिल माहिया भी जात है, तजौहर भी जात है। तो कभी इसको तकद्दुम बिल माहिया कहते हैं, कभी इसको तकद्दुम बिल तजौहर कहते हैं। ये एक किस्म थी कि जो यहां पर बयान हुई। इसके बाद जो पांचवी किस्म है वो है तकद्दुम बिल हकीकत वल मजाज। तकद्दुम बिल हकीकत, तकद्दुम बिल हकीकत वल मजाज कहें या तकद्दुम बिल हकीका कहें, जो भी आप इसको नाम दे रहे हैं, इसको तकद्दुम बिल हकीका अगर हो तो दुरुस्त है, क्योंकि मजाजन मुकद्दम जो है वो नहीं होता। तकद्दुम बिल हकीका, तकद्दुम बिल हकीका किसे कहते हैं? देखें, ज़हन में रखें, आप थोड़ा मिसाल समझाता हूँ आपको, मतलब आज कोई तारीफ इतनी खास नहीं है इसकी, अगर मिसालों से ही आप तबीन कर सकते हैं इसको, तारीफ इतनी मुहिम नहीं है। आप बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है, आया बस के साथ आप हरकत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप देखते हैं फिजिक्स आपके ज़हन के अंदर कितनी है आपके अंदर। हाँ, दलील क्या आपके पास कि आप हरकत कर रहे हैं?
दलील ये है कि जब भी ब्रेक लगती है हमारा जिस्म भी आगे पीछे
आगे, हमारा जिस्म जो है वो आगे लगता है जाके। ये गाड़ी के रुकी तो गाड़ी चल गाड़ी रही थी और गाड़ी रुकी है, लेकिन गाड़ी की ब्रेक लगने के साथ हम एकदम आगे क्यों हो जाते हैं? उसकी वजह यही बयान करते हैं कि जब गाड़ी चल रही होती है तो उस गाड़ी के साथ क्या है, हमारा बदन भी हरकत में होता है। तो गाड़ी जब ब्रेक लगती है तो अब बदन की तो ब्रेक नहीं है, तो गाड़ी जब रुकती है तो बदन भी क्या है, एकदम झटके से आगे की तरफ चला जाता है। तो इसको ये दलील देते हैं कि जिस तरीके से गाड़ी चल रही थी हमारा बदन भी हरकत में है। अच्छा, جب یہ مثال ذہن میں آپ کے اب آ کے اس کو مقایسہ کرتے ہیں، حقیقت میں گاڑی چل رہی تھی یا ہمارا بدن چل رہا تھا؟ گاڑی چل رہی تھی. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پس کیا نام ہے حرکت کے اندر حقیقتاً کون متحرک ہے، تو آپ کہیں گے حقیقتاً کون ہے متحرک؟ گاڑی متحرک ہے. ہم گاڑی کے تابع ہیں لہذا متحرک تھے. مطلب فلسفے کے اندر جو مثال دیتے ہیں کشتی کی مثال دیتے ہیں، چونکہ وہ پرانے زمانے کی مثال ہے، وہاں گاڑیاں تو تھی نہیں، اس وقت کشتیاں وغیرہ تھیں، انہوں نے وہی مثال بنائی ہوئی تھی کہ اگر کشتی چل رہی ہے تو ہمارا بدن بھی حرکت میں ہے. اب یہ حرکت کی نسبت ہم کہاں دیں گے؟ حقیقتاً حرکت کی نسبت ہم کشتی کی طرف دیں یا انسان کی طرف دیں؟ تو کہتے ہیں حرکت کی نسبت کشتی کی طرف حقیقتاً ہے، و بدن کی طرف کیا ہے؟ مجازن ہے. درست ہے؟ تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ بس جو حقیقتاً متحرک ہے وہ تقدم بالحقیقہ رکھتا ہے، اور جو اس کی وجہ سے حرکت میں ہے وہ تقدم بالمجاز ہے، یعنی حرکت اس کی اپنی نہیں ہے. یا مثلا کیا ہے، اسی طریقے سے کیا ہے، جرل میزاب کہتے ہیں پرنالا جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس میں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پرنالا چل رہا ہے، پرنالا چلنے کی ہم کہتے ہیں حقیقت میں پرنالا چل رہا ہوتا ہے، نہیں پانی چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا ہے اس کو بالمجاز کہتے ہیں کہ پرنالا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس اعتبار سے بعض اوقات مثال دینا ہے، نہر چل رہی ہے مثلا، اب نہر نہیں چل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، لیکن بالمجاز ہم کیا کہتے ہیں، نہر چل رہی ہے اس میں. تو بس فعل کی نسبت جس کی طرف ہم حقیقتاً دیں گے وہ تقدم بالحقیقہ رکھتی ہوگی، اور جو مجازن ہوگی وہ متأخر بالمجاز ہو جائے گی. یہ ہے تقدم و سبق بالحقیقہ کی. اس کے بعد جو ایک قسم بیان کرتے ہیں تھوڑی سی دقت طلب ہے، اگر دقت کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. تقدم بالدہر، تقدم بالدہر، تقدم بالدہر، اس مطلب کو سمجھانے کے لیے ایک مطلب آپ کو پہلے عرض کر دوں تاکہ مطلب سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو. اگر مجھے جلدی جلدی مل جائے، زبانی آ رہا ہے اس طرح عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، دوبارہ یاد دہانی کراتا ہوں، عرض کیا کہ جو زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ان کا تقدم و تاخر کون سا ہے؟ زمانہ ہے. آپ کہیں گے یہ متقدم بالزمان ہے، اور وہ متقدم کیا ہے؟ وہ متاخر بالزمان ہے. لیکن واجب تعالی یہ کیا ہے، زمان سے بالاتر ہے. واجب کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ مجردات کا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجردات جیسے اقول طولیہ ہم نے پڑھی ہیں فلسفے کی زبان میں، ملائکہ اور اس قسم کی جو حقیقتیں ہیں شریعت کی زبان میں، بارہ ہم فلسفہ چونکہ پڑھے ہیں فلسفے کی اصطلاحات کو لے کر چلتے ہیں. مجردات کا یہ بھی کیا ہے، زمانے سے بالاتر ہیں. درست؟ اب چون عرض کیا ہے کہ ہمارا چونکہ ذہن محدود ہے لہذا الفاظ محدود ہیں، حقائق بیان کرنے کے لیے ہمیں ایسی تعبیریں استعمال کرنی پڑتی ہیں کہ جو ہمارے عقائد کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے سمجھانے میں. اس ناچاری کے اندر سمجھانے کے لیے چند الفاظ جو یہاں پر استعمال ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ ظرف کہ جس میں واجب تعالی ہے اس کو کہتے ہیں سرمد. مثلا ہم کس میں زندگی گزار رہے ہیں؟ زمانے میں. لیکن خدا کہاں ہے؟ کہتے ہیں سرمد میں. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فضا سرمد نام کی ہے اور خدا جو ہے وہاں ٹھہرنا، یہ مجازن ہے سب کچھ، تسامحن ہے فقط اپنی ذہن میں اس حقیقت کو تمثل دینے کے لیے، سمجھنے کے لیے. وائلہ حقیقت ایسی نہیں ہے، خدا ہے اور بس، اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم اس خدا کی شناخت کسی حد تک اپنی عقل کے مطابق حاصل کر سکیں، ہم لہذا اپنی طرف سے اس قسم کی چیزوں کو بناتے ہیں تاکہ ہم ان حقائق تک کسی حد تک پہنچ سکیں. بس کہتے ہیں کہ جو مادی ہیں وہ تو زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، خداوند متعال جس وعاء اور ظرف میں ہے نعوذ باللہ، وہ کیا ہے؟ سرمد ہے. اور مجردات کون سے ظرف اور وعاء میں ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دہر میں ہے. ان کو کہا جاتا ہے یہ دہر رکھتے ہیں، یعنی دہر میں ہیں یہ. اور مادیات، موجودات مادی، وہ کہاں ہیں؟ وہ زمان میں ہیں. یہ تین تعبیریں استعمال ہوتی ہیں. پس زمانہ عالم مادہ کے لیے ہے، دہر جو ہے وہ عالم مجردات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سرمد کون ہے؟ واجب تعالی ہے. سرمد کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ جو نہ ابتدا رکھتا ہو نہ انتہا رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں سرمدی. اور دہر جو ہے وہ اس سے پائندار ہے، ابتدا ہوتی ہے لیکن انتہا نہیں ہوتی. بہر دہر کی اپنی تفصیل ہے، اس کے مبتکر ایک فائدے کے طور پر ذکر کر رہا ہوں والا کتاب کے ساتھ، یعنی اس دہر کے نظریے کا مبتکر جو ہے وہ میر داماد ہے. میر داماد کون ہیں؟ ملا صدرہ کے استاد ہیں، صدر المتعلہین، یعنی ملا صدرہ کے حکمت متعالیہ کے رئیس ہیں. جو ان کے استاد ہیں میر داماد. میر داماد نے کیا ہے، اس نظریے دہر کو بیان کیا جو کہ میر داماد سے پہلے موجود نہیں تھا. اب اس نظریہ دہر سے انہوں نے کئی مشکلات حل کی ہیں. وہ کیا مشکلات ہیں؟ وہ تفصیلی کتابوں میں موجود ہیں. یعنی اگر کہا جائے کہ اگر ان کی نظر میں اگر دہر کا نظریہ نہ ہو تو ان مشکلات کو حل نہیں کیا جا سکتا. مثلا یہاں پہ انہوں نے ایک فہرست ذکر کی ہے کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ کون کون سے. ہاں مثلا یہ کہتے ہیں کہ اگر دہر کا نظریہ نہیں مانیں گے تو علم باری تعالی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر دہر کا نظریہ نہ مانیں تو قضاء و قدر کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے بعض فلسفی نظریات ہیں کہ جو انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہیں، وہ ہماری بات نہیں ہے اور نہ ہی جانا ہے اس کے اندر. فقط یہ تفصیلات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ تقدم بے دہر کو آپ کو سمجھا سکوں. بس ہمارے پاس تین قسم کے یہ وہ وعاء و ظرف ہیں جس میں موجودات زندگی گزار رہے ہیں. عالم مادہ کے لیے زمان ہے، عالم مجردات کے لیے دہر ہے، اور واجب تعالی کے لیے کیا ہے؟ سرمد کہا جاتا ہے. اب تقدم بے دہر کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہے یہ بھی علت تامہ کے اندر، لیکن ایک اور میں مقدمہ آپ کو عرض کر دوں کو سمجھانے کے لیے، وہ بھی باب علیت کے اندر موجود ہے. مثلا ہمارے پاس ایک علت ہے، ایک کیا ہے؟ معلول ہے. ٹھیک، باب علت کے اندر ایک بات یہ مطرح ہوتی ہے کہ علت ہمیشہ اپنے معلول کے مرتبے میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی معلول جہاں ہے علت بھی وہاں ہوتی ہے. دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ داخل فی الاشیاء لا بالممازجہ. خداوند متعال علت ہے، اور کیا ہے؟ نہج بلاغہ کے جملے ہیں، داخل فی الاشیاء، اشیاء کے اندر موجود ہے، لا بالممازجہ، لیکن ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، حلول نہیں کیے ہوئے. کیا حقیقت ہے؟ یہ الگ سے بحث ہے اس کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا صوفیوں کا نظریہ مان لے جو ہو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمارے اندر حلول کر لیا. نہ، وہ نظریہ تشیع کا نہیں ہے. لیکن یہ مرتبہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ علت ہمیشہ معلول کے مرتبے میں موجود ہوتی ہے، یعنی کیا مراد، یعنی علت نے اس کو کمالات دیے ہیں، آسان زبان دینے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، علت نے چونکہ اس کو معلول کو کمالات دیے ہیں، بس اس کے کمال اٹھ کے کہاں آئے ہیں، معلول کے اندر، بس چونکہ یہ معلول علت کے کمالات رکھتا ہے، بس کا مطلب کیا کہ علت معلول کے مرتبے میں موجود ہے، بات واضح ہے، بس کمالات رکھنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علت کیا ہے، معلول کے مرتبے میں موجود ہے، لیکن ادھر سے جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے، معلول علت کے مرتبے میں موجود نہیں ہے، کیوں، معلول محدود ہے، معلول ناقص ہے، اپنی نقص کی وجہ سے، اپنی حد کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے، معلول کبھی اپنے اس حد اور نقصان کے ساتھ علت کے مرتبے میں موجود نہیں ہو سکتا، بس اس کا مطلب کیا ہے کہ علت معلول یہاں پر موجود نہیں ہے، یہ مقدمہ اگر آپ کو سمجھ میں آیا، اب آتے ہیں تقدم بالدہر میں، اب آسان ہو جانا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ تقدم بالدہر کہاں ہے، ہے اس کا مورد بھی علت تامہ والا، علت تامہ کب دہر کا بنے گا، وہاں پر جو ہم تقدم بالعلیہ مراد لے رہے تھے، وہاں پر ایجاب مد نظر تھا، یعنی علت تامہ تھی کہ جو کیا کر رہی تھی، معلول کو وجوب عطا کر رہی تھی، کیونکہ معلول جب تک وجوب پیدا نہ کرے تحقق پیدا نہیں کر سکتا، پس وہاں پر جو چیز مد نظر تھی ہماری وہ کیا تھی، ایجاب تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو چیز مد نظر ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نے علت تامہ کو معلول کی طرف دیکھنا تو ہے، لیکن کس اعتبار سے، انفکاک کے اعتبار سے، انفکاک کے اعتبار سے، یعنی کیا مراد، یعنی علت جو ہے، یعنی معلول جو ہے وہ علت کے مرتبے میں موجود نہیں ہے، یعنی معلول ایک جگہ پر علت کے اندر موجود نہیں ہے، بس معلول منفک ہے، کس سے، اپنی علت تامہ سے، اس انفکاک کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علت تامہ تقدم بالدہر رکھتی ہے، علت تامہ کو اگر انفکاک کے مرتبہ معلول، یعنی معلول چونکہ منفک ہے، جدا ہے، جدا ہو جاتا ہے مرتبہ علت سے، یعنی معلول مرتبہ معلول علت کے مرتبہ میں موجود نہیں ہے، پس اس کا موجود نہ ہونا وہاں پر تقدم بالدہر کو جنم دیتا ہے، یعنی علت تامہ اس انفکاک کی نسبت کیا ہے، انفکاک کو جب مد نظر رکھیں گے تو کیا ہوگا، علت تامہ تقدم بالدہر رکھتی ہوگی، اور معلول اس کا کیا ہے، متاخر بالدہر ہوگا، کسی حد تک سمجھ آنا چاہیے، ہاں مثال ہی جو دے رہا ہوں، اس کے علاوہ مثال نہیں ہے، یعنی آپ تقدم بالعلیہ کے اندر کیا مد نظر رکھ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس علت تامہ ہے، اور یہ کیا کرتی ہے، معلول کو وجود دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس ایک بار سے ہم دیکھ رہے تھے، تو ہم نے یہ کہا کہ یہ تقدم علی رکھتی ہے، تقدم بالعلیہ ہے، یہاں پہ ہم کیا چیز مد نظر رکھ رہے ہیں، یہاں ہم کہتے ہیں کہ معلول کا مرتبہ علت کے مرتبے میں موجود نہیں ہے، چونکہ معلول علت کے مرتبہ میں نہیں ہے، پس اس کا مطلب کیا ہے، علت تامہ متقدم ہے بالدہر، اگر اس طریقے سے تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کریں گے، امید ہے ذہن میں بیٹھ جائے گا،
معلول
مرتبے میں نہیں ہے بس، ہاں، یعنی آپ یوں لکھیں کہ
تقدم بالدہر میں مرتبہ معلول کا مرتبہ علت میں موجود نہ ہونا اور مرتبہ معلول کا مرتبہ علت سے جدا ہونا مد نظر ہوتا ہے.
یعنی تقدم بیدار میں جو چیز مد نظر ہے وہ یہ ہے، آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو مرتبہ ہے معلول کا وہ مرتبہ علت کے مرتبے میں موجود نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے علت معلول کے مرتبے میں آئی ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ معلول کیا ہے علت کے مرتبے میں چلا جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ معلول محدود ہے، ناقص ہے، لیکن علت اس سے اشرف ہے، علت اس سے جو ہے وہ بدون حد ہے. تو اس اعتبار سے معلول اس کے مرتبے میں نہیں جا سکتا. بس معلول کا اس مرتبے میں نہ ہونا، معلول کے مرتبے کا جدا ہو جانا علت کے مرتبے سے، اس چیز کو مد نظر اگر رکھیں گے تو وہاں آپ کہیں گے کہ علت تامہ جو ہے وہ تقدم بدہر رکھتی ہے اور معلول جو ہے وہ تاخر بدہر رکھتا ہے. یہ اس طریقے سے اگر ذہن میں رکھیں گے، امید ہے مطلب ذہن میں بیٹھ جائے گا. ہو گیا؟ جدا ہونا مد نظر ہوتا ہے، یعنی جدا ہونا مد نظر ہے، اس کا وہاں پر موجود نہ ہونا مد نظر ہے. اس کے بعد جو تقریباً شاید آخری قسم بنتی ہے سب کو لہو کی، وہ ہے تقدم رتبی. تقدم رتبی یا تقدم بالرتبہ، التقدم بالرتبہ. تقدم بالرتبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ حصی مثال ہے، آپ لے سکتے ہیں اس میں. مثلا اس وقت آپ اگر ملاک مجھے قرار دیں گے تو نتیجہ یہ لیں گے کہ آپ تقدم رتبی رکھتے ہیں کن کے اوپر، یعنی آپ کا رتبہ مقدم ہے میری نسبت کس کی؟ اس آغا کی نسبت. اور اس اگر آپ کیا ہیں اپنے آپ کو مثلا اس مکان کو ملاک قرار دے دیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ تقدم رتبی رکھتا ہے کس کی نسبت؟ مثلا اس کی نسبت. یہ اسی مثال ہے. مثلا مسجد میں چلے جائیں، امام جماعت کو اگر آپ ملاک قرار دیں گے آپ کہیں گے صف اول تقدم رتبی رکھتی ہے کس کے اوپر؟ صف دوم کے اوپر. لیکن آپ دروازے کو مد نظر رکھ کر کہیں گے تو صف آخر تقدم رتبی رکھتی ہوگی کس کے اوپر؟ بعد والی صف کے، یعنی دروازے والی، دروازے کے ساتھ جو آخری صف ہوگی وہ تقدم رتبی رکھتی ہوگی اس کے بعد والی صف کے اوپر. بس یہ کیا ہے؟ نسبی ہے اور حصی ہے. تقدم رتبی یہ معنی ہے اس کا. یہ ایک انہوں نے ایک یہ اعتباری مثال دی ہے، یعنی آپ مقدم کو متاخر، متاخر کو متقدم بنا سکتے ہیں. یہاں پر ایک انہوں نے مثال جو اس تقدم رتبی کی دی ہے وہ بالحقیقہ بھی، مثلا اجناس کے اندر جو ہے، مثلا اجناس کے اندر آپ کہتے ہیں جوہر ہے، جسم ہے، جسم نامی، حیوان اور انسان. آپ یہ اجناس کا اگر آپ سلسلہ اگر دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ اس جسم کو ملا قرار دیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ جسم نامی جو ہے یہ تقدم رتبی رکھتا ہے جس کے اوپر؟ حیوان کے اوپر، کیونکہ یہ جسم کے قریب ہے جسم نامی، اور حیوان جسم کے بعید ہے. لیکن اگر آپ جسم نامی کو ملا قرار دے دیں گے تو آپ کہیں گے کہ حیوان جو ہے وہ تقدم رتبی رکھتا ہے کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر. مثلا اس طریقے سے یہ تقدم رتبی کہلاتا ہے. ایک اور قسم جو یہاں پر موجود ہے تقدم بالشرف ہے. واضح ہے، یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. تقدم بالشرف، تقدم میں بھی شرف کیا ہے؟ مثلا آپ کیا کرتے ہیں، ایک کمال کو مد نظر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کمال کو مد نظر رکھ کے، اس فضیلت کو مد نظر رکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یہ تقدم میں کیا ہے، بشرف رکھتا ہے اس کے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جاہل جو ہے نا، عالم جو ہے وہ جاہل کے اوپر متقدم ہے، یہی کہتے ہیں نا، مقدم ہے. کیا وہ آیت بھی ہے لا یس، کیا ہے وہ عالم اور جاہل کی ہے، حال یستوی اللذین بھی ہے، ایک اور بھی ہے اس میں. پر یہ کہا جاتا ہے کہ عالم مقدم ہے جاہل کے اوپر. اب عالم مقدم ہے جاہل کا کیا معنی ہے؟ وہاں پر یہ کہا جائے گا یہ تقدم جو ہے تقدم میں بشرف ہے، چونکہ اس کے پاس فضیلت علم ہے، بس یہ مقدم ہے کس کے اوپر؟ جاہل کے اوپر. اسی طریقے سے آپ مثلا لے لیں، مجتہد جو ہے وہ کیا ہے؟ مقدم ہے کس کے اوپر؟ ایک عام عالم کے اوپر. تو یہ مقدم قرار دینا، ہمارے اردو میں بھی یہ تعبیریں استعمال ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ مقدم ہے، جی اس کو پہلے نظر. کیوں یہ مقدم قرار دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس ملاک کیا ہے؟ فضیلت ملاک ہے. اگر اس کے اندر فضیلت موجود ہوگی بالاتر اس پائن دوسرے سے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مقدم ہے، چونکہ اس کے پاس علم زیادہ ہے اور دوسرے کے پاس علم کم ہے، پس جس کے پاس علم رکھتا عالم ہے، جو مجتہد ہے، وہ مقدم میں بشرف ہے، تقدم میں بشرف رکھتا ہے، اور دوسرا متاخر ہے، متاخر بشرف ہے، یعنی اس سے کم تر اس کے پاس فضیلت موجود ہے، یہ تقدم میں بشرف ہے، شرف ہے. اس کے بعد آتے ہیں دوسری فصل کے اندر. دوسری فصل میں کوئی مطلب نہیں ہے، انہوں نے فقط یہاں پر ملاک ذکر کیا ہے جو ہم باتیں پڑھ گئے ہیں. بس سبق زمانی کا ملاک کیا ہے؟ کیا ہے ملاک؟ زمانہ ہے. دوسرا میں سے اسی طرح سبق بتب کے اندر ملاک کون ہے؟ مثلا وجود ہے. آپ سبق بتب کیا تھا؟ علت ناقصہ کا معلول پر مقدم ہونا تقدم بتب ہے. اب علت ناقصہ مقدم ہے کس اعتبار سے؟ وجود کے اعتبار سے. اسی طریقے سے کیا ہے سبق بالعلیہ کے اندر؟ کیا چیز ملاک ہے؟ وجوب. کیونکہ علت تامہ کو جب ہم معلول کی نسبت ملاحظہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ علت تامہ ہے کہ جو معلول کو وجوب دیتی ہے اور پھر وہ تحقق پیدا کرتا ہے معلول. بس اس وجوب کے اعتبار سے علت تامہ مقدم ہے، تقدم بالعلیہ رکھتا ہے. بس تقدم بالعلیہ میں جو ملاک ہم قرار دیتے ہیں تقدم و تاخر کا، وہ وجوب ہوتا ہے. اور سبق بالماہیہ اور سبق بالتجاہر، اس کے اندر کیا ہے؟ ہم کس کو قرار دیتے ہیں؟ خود ماہیت کو، تقرر ماہیت کو ملاک قرار دیتے ہیں. کیونکہ ماہیت کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تشکیل دینے والے اجزاء کون ہیں. آپ کہتے ہیں علت سوریہ و علت مادی، آپ کہتے ہیں یہ اجزاء مقدم ہوں گے کس کے اوپر؟ خود ماہیت کے اوپر. کیونکہ اجزاء جب تک نہیں ہوں گے ذات تشکیل نہیں پا سکتی. بس تقرر ماہیت ملاک ہے اس کے اندر. سبق بالحقیقہ کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ملاک ہے؟ جہاں پر حقیقت والمجاز تھی، جہاں پر گاڑی کی طرف حرکت ہم حقیقتاً نسبت دے رہے تھے اور انسان کی طرف مجازاً، وہاں پر جو ملاک ہے وہ تحقق ہے. یعنی یہ جو حرکت کا جو نسبت دے رہے ہیں، حرکت تحقق پیدا کر گئی ہے، اب یہ جو نسبت دینا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ملاک، ہم اس کو تحقق کو دیں گے اس میں. سبق داہری کے اندر ہم کس کو قرار دیتے ہیں؟ سبق داہری میں ہم کیا ہیں؟ خود واقعے کو، یعنی واقع حال میں، واقعیت میں علت تامہ مقدم ہے کس کے اوپر؟ معلول کے اوپر. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رتبہ معلول رتبہ علت میں موجود نہیں ہے. بس اس اعتبار سے یہ انہوں نے اس طریقے سے. اور تقدم بھی شرف کے اندر شرف ملاک ہے، تقدم رتبی کے اندر جو ہے وہ جس کو آپ ملاک قرار دے دیں خاص، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کس کو ملاک قرار دینا ہے. اس کو دروازے کو قرار دیتے ہیں، مسجد کے محراب کو قرار دیتے ہیں، کس کو قرار دے دیں گے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پر یہ دوسری فصل میں فقط یہی مطلب تھا. اس کے بعد جو فصل ہے، جو مہم ہے تھوڑی سی، وہ ہے قدم و حدوث کی تعریف اور اس کی اقسام، اور یہ مرحلہ تمام ہو جائے گا. یہ اس کو آپ متن سے بھی تھوڑا سا دہرا لیجئے گا، ملاک کے جو ہیں، ممکن ہے کوئی سوال آپ سے پوچھ لے کہ فلاں تقدم کے اندر ملاک کیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ میری تحلیل جو عرض کی ہے تھوڑی ذہن میں بٹھا کے اس فصل کا تھوڑا مطالعہ کریں گے، دوسری فصل کا، تو یہ مطلب جب ذہن بیٹھے گا، ممکن ہے کوئی سوال آ جائے تو مشکل نہ ہو، وہاں پر آسان ہے مطلب، اگر تھوڑا سا تحلیل کے ساتھ ذہن میں دہرائیں گے تو معلوم ہو جائے. اب اگلی بات شروع ہوتی ہے قدم و حدوث کی، یعنی قدم کی تعریف کیا ہے اور حدوث کسے کہتے ہیں،
और फलसफे में इनसे क्या मुराद है।
यहां पर सबसे पहले अल्लामा जो काम करते हैं वो कहते हैं कि हम आकर पहले देखते हैं कि लोग इस कदम बा हुदूस की क्या तारीफ, किसको कदीम कहते हैं, किसको हाजिर कहते हैं। अल्लामा कहते हैं कि देखें ये अवाम आम लोग जो हैं इन ये जब किसी चीज को हादिस व कदीम कहते हैं तो इनके मद्देनजर क्या होता है, जमाना मद्देनजर होता है। कैसे, मतलब जैसे मिसाल दी है आपको पहले कि वो क्या कहते हैं, एक चीज को देखते हैं जिसके ऊपर जमाना ज्यादा गुजर चुका हो उसको कहते हैं ये कदीम है, जिस पर जमाना कम गुजरा हो उसको कहते हैं ये हादिस है। मसलन वही कहा, अगर किसी इमारत को 100 साल गुजर चुके हों तो कहते हैं कि इमारत बड़ी कदीम है, लेकिन जो इमारत जो है अभी 10 साल 15 साल पहले बनी है कहते हैं कि इमारत क्या है, हादिस है। इस तरीके से बस इनके नजदीक जो मद्देनजर होता है वो दो चीजें होती हैं, एक इनकी जो इनके आम लोगों की नजर में हुदूस व कदम निस्बी हैं। निस्बी कैसे हैं, यानी मैं अगर इस मोबाइल की उम्र को देखूं तो मुमकिन है ये मोबाइल कदीम हो और ये किताब क्या हो, हादिस हो, लेकिन ये मोबाइल अगर क्या है इस इमारत की निस्बत देखूं तो मुमकिन है ये इमारत कदीम बन जाए और ये इस इमारत की निस्बत क्या बन जाए, हादिस बन जाए। निस्बी है, मैं जिस किसकी तरफ निस्बत दे रहा हूं इसको देखना है हमें। अगर मैं एक चीज को देख रहा हूं उस उम्र तोलानी के एतबार से तो जिसकी कम होगी वो उसकी निस्बत क्या होगी, हादिस हो जाएगी। और फिर जिसको आप हादिस करार दे रहे हैं अगर आप इसको किसी दूसरे के साथ मुकायसा करें कि जिसकी इससे उम्र कम होगी तो ये मोबाइल क्या होगा, कदीम बन जाएगा और वो चीज जो इससे उम्र में छोटी है वो क्या हो जाएगी, हादिस हो जाएगी। बस अवामुन्नास की जबान पर जो हुदूस व कदम है वो निस्बी है। दूसरी खसूसियत जो अवामुन्नास के इस हुदूस व कदम की तारीफ में है वो जमाना है, यानी हर चीज को जमाने में परखते हैं। जो चीज जमाना तुलानी रखता हो उसको कदीम मानते हैं और जो क्या है जमाना कम रखता हो उसको हादिस कहते हैं। बस अवामुन्नास की जबान पर अवामुन्नास की फिक्र में हुदूस व कदम क्या है, अव्वलन निस्बी है व सानियन जमानी है, जमाने के साथ मरबूत है। यह है अवामुन्नास की तारीफ में आमियाना फिक्र। लेकिन कहते हैं कि जब फलासफा ने इन इस्तेलाहात को इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने इस दोनों खसूसियात को खत्म कर दिया। बस अगर अवामुन्नास की इस्तेलाह को मद्देनजर रखें तो कदीम किसे कहेंगे, जो मसबूक बे अदम जमानी हो ना, जो अदम जमानी के साथ मसबूक ना हो, ठीक है, यानी उसके वो आप क्या कहते हैं, मसलन आप 100 साल का अरसा देखते हैं तो उस 100 साल के अरसे में अगर वो मादूम नहीं थी, शुरू से ही थी, आप कहेंगे कि वो क्या है, कदीम है। लेकिन अगर उस 100 साल के अरसे में इब्तिदा में नहीं थी, अगले 10 साल के बाद आई है तो फिर आप कहेंगे कि ये क्या है, हादिस है। बस हादिस क्या है, अदम जमाने के साथ मसबूक है। क्यों, मसलन आप 1900 से लेकर 2000 का हिसाब करें, ठीक है, आप अगर देखते हैं कि एक चीज 1900 से लेकर अभी तक मौजूद है आप कहेंगे ये कदीम है, लेकिन जो चीज 1905 में या 1920 में पैदा हुई है आप क्या कहेंगे, ये क्या है, हादिस है। आप इसको हादिस क्यों कह रहे हैं अवामुन्नास, क्यों, इस वजह से कि 1920 में जो पैदा हुई है वो अदम जमानी के साथ मसबूक है, यानी पहले अदम है फिर हुदूस है फिर उसका वजूद है, इस वजह से हादिस है। हादिस का माना भी यही है कि पहले नहीं थी अब है। पास अवामुन्नास के नजदीक जो चीज अदम जमानी रखती हो वो हादिस है और जो अदम जमानी ना रखती हो वो क्या है, कदीम है। बात वाज़े है, और निस्बी होने से वो बात भी हल हो जाती है कि मसलन जमाने को जितने को आप मद्देनजर रखेंगे उस एतबार से वो कदीम बनेगी और एक एतबार से क्या हो जाएगी, वो हादिस बन जाएगी। मसलन वही चीज जो 1900 में थी मुमकिन है वो 1800 में ना हो, 1800 वाले को अगर मद्देनजर रखोगे वो हादिस बन जाएगी।
ठीक है ना, ये चीज है। चूंकि अवाम उन्नास के उस तारीफ के अंदर दो कैदे हैं, निस्बियत की कैद है और दूसरी जमाने की कैद है। लेकिन इससे हम तारीफ क्या करते हैं, बस अगर अवाम उन्नास के बारे में की इस्तिलाह के बारे में पूछा जाए वो यही है कि आमत उन्नास हादिस उसे कहते हैं जो अदम जमाने के साथ मसबूक हो, और कदीम उसको कहते हैं जो अदम जमाने के साथ मसबूक ना हो, यानी अदम उसके ऊपर ना आया हो, अदम जमाने जो है। लेकिन फलसफे ने आकर क्या किया, इन दोनों कयूद को खत्म कर दिया। अव्वल तो कहा ये हुदूस वकदम निस्बी नहीं है, यानी जो कदीम है वो कदीम ही रहेगी, कभी हादिस नहीं बनेगी, और जो हादिस है वो हादिस ही रहेगी, कभी कदीम नहीं बनेगी। लेकिन आमतुन्नास की जबान में क्या था, कदीम चीज को आप हादिस भी बना सकते थे और हादिस को कदीम भी बना सकते थे, लेकिन लिहाज फर्क कर जाता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, फलसफे ने आकर इस निस्बत की कैद को खत्म कर दिया। इन्होंने कहा हमारी इस्तेलाह में जिसको हमने कदीम कह दिया वो कदीम ही रहेगी हमेशा, और जिसको हमने आके हादिस साबित कर दिया वो हमेशा हादिस रहेगी। दूसरी कैद को भी खत्म कर दिया फलासफा ने आके, जमाने की कैद। उन्होंने कहा कि हादिस होने के लिए अदम जमाने की कैद जो है वो जरूरी नहीं है, बल्कि फकत अदम होना ही काफी है, चाहे वो जमाने के अंदर अदम हो या क्या हो, गैर अज़मान के अंदर वो क्या है, अदम रखता हो। जैसे कि अर्ज किया कि जमाना आलम मादा की खसूसियत है, आलम मादा से आप बाला तर चले जाएं वहां पर जमाना मौजूद नहीं है। जमाने के एतबार से हमारी जिंदगी चल रही होती है, हम आज कल परसों में तकसीम है, हम सालों में तकसीम है, हम जो है तकद्दुम ज़माने में ताखुर ज़माने से, क्योंकि आलम मादा में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक ऐसी जात के जो तजर्रुद की मंजिल पे फायज हो, उसके लिए ये जमाना कोई अहमियत नहीं रखता, यानी उसके अंदर जमाना नहीं पाया जाता। हम हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं तो हमें कुछ जमाना दरकार होता है, क्योंकि हम आलम मादा में जिंदगी गुजार रहे हैं और जमाना आलम मादा की खसूसियत है, आलम मादा से बाला तार चले जाएं वहां जमाना मौजूद नहीं है। बस फलासफा ने आकर ये कहा कि हादिस होने के लिए अदम जमानी होना जरूरी नहीं है, बल्कि क्या है, फकत अदम काफी है हादिस को साबित करने के लिए, यानी किसी एक जर्फ के अंदर, चाहे वो जमानी हो या गैर जमानी, उसके अंदर उसका अदम आप साबित कर दें तो वो हादिस कहलाएगा। मसलन फर्ज करें कि जमाने से बालातर कोई जमाना नहीं है, लेकिन उस मर्तबे के, मर्तबा तो है कोई ना कोई, उस मर्तबे के अंदर ये मौजूद नहीं थी, तो हम कहेंगे कि यह हादिस है, क्योंकि पहले नहीं थी अब है। बात वाजे है। बस फलासफा के नजदीक क्या हो गया, हादिस वो है कि जो मसबूक बिल अदम हो ना बिल अदम इस जमाने, और कदीम क्या है, जो मसबूक बिल अदम ना हो ना बिल अदम इस जमाने, जमाने की कैद खत्म कर दी। और निस्बियत की कैद खत्म करने का असर क्या है वो आपको अर्ज कर दिया, जो कदीम है वो कदीम रहेगी, जो हादिस है वो हादिस रहेगी। इससे दकीकतर अगर तारीफ आपको बयान की जाए, यानी फलसफे की इस्तेलाह को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फलासफा हादिस व कदीम किसे कहते हैं, ये तारीफ उसकी दकीकतर है। अगर मसबूक बिल गैर हो तो हादिस है, अगर मसबूक बिल गैर ना हो तो क्या है, कदीम है। मसबूक बिल गैर होने का माना क्या है, माना यह है कि मुमकिनुल वजूद अपनी जात के एतबार से कुछ नहीं रखता, किसी चीज की इक्तिजा उसके अंदर मौजूद नहीं। जब उसके अंदर किसी चीज का इक्तिजा मौजूद नहीं है, बस अगर वो कोई चीज लेना चाहता है तो क्या होगा, गैर का मोहताज होगा। बस हर वो चीज के जो अपनी जात में गैर का मोहताज रहे वो हादिस कहलाएगा, लेकिन जो अपनी जात में किसी का मोहताज ना हो वो कदीम कहलाएगा, जैसे वाजिब ताला है।
वो
واجب تعالیٰ کے پاس ہر چیز اپنی ہے، اس کو غیر کی ضرورت نہیں ہے، بس واجب چونکہ غیر مسبوخ بالغیر نہیں ہے بس قدیم ہے، عالم چونکہ مسبوخ بالغیر ہے بس حادث ہے.
بس ان دو تعریفوں کو آپ اگر مد نظر رکھیں، ایک عامت الناس اور ایک فلاسفہ کی تعبیر کو دیکھیں، تو دو قسم کے حدوث و قدم ہمارے سامنے آتے ہیں. کون سے؟ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے حدوث و قدم زمانی، اور ایک ہے حدوث و قدم ذاتی. حدوث و قدم زمانی کہاں ہے؟ وہی عامت الناس والی تعریف، لیکن الغاء کے ساتھ مثلا، یا آپ وہی مراد لے لیں، عامت الناس والی مراد لے لیں، نسبت کی قید بشک نکال بھی دیں لیکن پھر بھی وہی. یعنی کیا مراد؟ زمانہ کے اعتبار سے آپ اس کو تقسیم کر رہے ہیں. یعنی اگر حدوث و قدم کا کیا ہے، یعنی ایک زمانہ تھا ممکن نہیں تھا، یہ حدوث و قدم زمانی کی تعریف ہے. کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ مثلا فلاں ممکن الوجود کیا ہے، نہیں تھا، بعد میں آیا. اس کو کہتے ہیں کیا؟ حادث زمانی. لیکن قدم زمانی کسے کہیں گے؟ جب سے زمانہ ہے. قدم زمانی بات کر رہا ہوں، یہ حادث زمانی ہے، ایک زمانہ تھا لیکن وہ نہیں تھا، بعد میں آیا ہے. اور قدیم زمانی کیا ہے؟ جب سے زمانہ ہے ذات ہے. یہ کیا ہے؟ قدم زمانی ہے. یعنی زمانہ جب سے ہے وہ ذات ہے، یہ قدم زمانی اور کیا ہے؟ حادث زمانی. یہ اس کی تعریف ہے. ایک زمانہ تھا لیکن ممکن الوجود لکھا ہے میں نے، یعنی آپ کسی بھی ایک وجود کو مد نظر رکھ لیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ موبائل نہیں تھا، پھر بعد میں آیا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ حادث زمانی ہے، کیونکہ ایک زمانے میں نہیں تھا اب ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ جب سے زمانہ ہے یہ ذات ہے، تو وہ قدیم زمانی بن جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ وہ نہ ہی نہیں تھا اس کے اندر، بس اس بار وہ قدیم ہو جائے گی. دوسرا قدم ذاتی کسے کہیں گے؟ حادث کسے کہیں گے؟ حادث ذاتی یا حدوث ذاتی. یہاں زمانے کی تعبیر نہیں لے کر آئیں گے، یہاں کیا کہیں گے؟ یہاں کہیں گے کہ ممکن الوجود اپنی ذات میں کسی شے کا اقتضا نہیں رکھتا، عدم ہے اپنی ذات میں، اپنی ذات کے اعتبار سے عدم ہے، غیر کا محتاج ہے. یہ خصوصیات جس کے اندر پائی جائیں گی اسے کہتے ہیں حادث ذریعہ، حدوث ذاتی رکھتا ہے، یہ حادث ہے. قدیم کیا ہو جائے گا؟ اس کا الٹ ہو جائے گا، یعنی وہ اپنی ذات کے اندر سب کچھ رکھتا ہے، اپنی ذات کا ہی اس کا اقتضا ہے اور غیر کا محتاج نہیں ہے، غنی ہے، وہ کیا ہے؟ قدیم کہلائے گا، قدیم ذاتی، قدم ذاتی رکھتا ہے یہ. یعنی مطلب کلیئر ہوا؟ یہ اس لیے تفصیل زیادہ دے رہا ہوں کہ ایک مشکل جو ہے وہ درگیری ہے جو متکلم فلاسفہ کی، وہ یہاں آ کے حل ہوتی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ حادث قدیم. یہ نہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسبوق بالغیر ہونا، یعنی میں اپنی ذات میں کیا ہوں؟ غیر کا محتاج ہوں. یعنی میری ذات میں اگر اپنی ذات کو مد نظر رکھوں تو میں ہمیشہ کیا ہوں؟ عدم میں ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے اگر فرض کرو میرے پاس کوئی چیز موجود بھی ہے، میری اپنی ہے؟ نہیں ہے. اگر اپنی ذات کے اعتبار سے میں دیکھوں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب میرے پاس ذات کے اعتبار سے کچھ نہ ہو اور غیر کا محتاج ہوں، اسے کہتے ہیں یہ حدوث ذاتی رکھتا ہے، یعنی اپنی ذات میں حادث ہے، کیونکہ اس کی ذات میں عدم ہے، کیونکہ اپنی ذات میں کیا ہے، غیر کا محتاج ہے، پس یہ حدوث ذاتی رکھتا ہے. لیکن وہ ذات کے جس کے اندر اصلا اس قسم کا عدم نہ پایا جاتا، اس کے پاس سب کچھ اپنا ہو، وہ غیر کا محتاج نہ ہو، غنی مطلق ہو، اسے کیا کہیں گے، قدیم کہیں گے، قدیم ذاتی ہے، کیونکہ زمان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. بات واضح ہے؟ یہ اگر مطلب واضح ہو گیا، اب یہاں پہ آ کے ایک مشکل حل ہو جاتی ہے. متکلمین سے اگر پوچھا جائے کہ یہ عالم امکان پورے کا پورا جس میں ما سوا اللہ سب شامل ہیں، عالم عقل بھی شامل ہے، عالم مثال بھی شامل ہے، اور عالم مادہ بھی شامل ہے، یہ پورے کا پورا عالم امکان، نہ یہ جز جز، اس میں بھی بات نہیں ہو رہی، مثلا میں آپ حادث زمانی ہیں، یہ نہیں بات ہو رہی. یعنی جو خدا نے ایک کل عالم کو جب خلق کیا تو وہ عالم قدیم ہے یا حادث ہے؟ متکلمین کی چونکہ فکر عامیانہ فکر سے بالا تر نہیں گئی تھی، وہ ہر چیز کو زمانے میں پرکھتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ خدا تھا لیکن مخلوق نہیں تھی، چونکہ ایک زمانہ تھا کہ جب خدا تھا لیکن مخلوق نہیں تھی، پس یہ کیا ہے، عالم جو ہے وہ حادث ہے. اور کون سا حادث ہے؟ حادث زمانی. بات واضح ہے؟ اور خدا کیا ہے؟ قدیم ہے، کیونکہ جب سے زمانہ ہے خدا ہے. یہ متکلمین تفسیر آ کر کیا کرتے تھے. فلاسفہ نے آگے سوال اٹھایا ان کے اوپر کہ اگر ہم آپ کے اس ملاک کو مد نظر رکھیں تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس عالم امکان کے اندر، اس عالم امکان کے جو مخلوق خدا ہے، زمانہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اولا زمانہ اگر مخلوق خدا ہے تو پھر کیسے آپ ایک چیز کو پرکھ رہے ہیں مخلوق کی نسبت کے جو اصلا اس چیز کو رکھتا ہی نہیں ہے؟ خدا بالا تر زمان ہے، کو خدا خالق زمان ہے، نہ کہ یہ کہ زمان کے اندر زندگی گزار رہا ہے. پس جب خدا زمانے کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ کیسے یہ تعبیر استعمال کر رہے ہو کہ ایک زمانہ تھا کہ خدا تھا لیکن مخلوق نہیں تھی؟ خود زمانہ مخلوق خدا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری جو عالم امکان ہے اپنے تمام خصوصیات کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ متکلمین چونکہ اس مطلب کو نہیں سمجھ رہا، وہ حادث زمانی ہے. فلاسفہ نے آ کر کہا نہیں، حادث زمانے کو زمان اس کا حصہ ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ملاک کو مد نظر رکھیں تو ہم کہیں گے کہ عالم قدیم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ زمانے سے بالا تر ہے، زمانے سے مافوق ہے، یعنی زمانہ بعد میں آیا ہے. اور دوسری بات، زمانہ جس طرح پہلے عرض کیا ہے، زمانہ تمام عالم امکان کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، فقط عالم مادہ میں موجود ہے زمان. جب فقط ایک حصے کو گھیرا ہوا ہے زمان نے اس مخلوقات اتنی وسعت کے ساتھ، تو آپ کیسے پورے عالم امکان کو ایک زمانے کے ساتھ گھیر رہے ہیں؟ پھر آگے متکلمین نے کہا جی فلاسفہ مشرک ہو گئے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا بھی قدیم ہے اور انہوں نے عالم کو بھی کیا کر دیا، قدیم بنا دیا. سوال ان پہ یہ اٹھایا کہ اگر ہم مشرک ہیں، چلے مان لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کہتے ہو کہ عالم جو ہے وہ کیا ہے، حادث زمانی ہے. یعنی کیا مراد؟ عالم ایک زمانہ تھا، عالم نہیں تھا، بعد میں آیا ہے. ٹھیک، ہم پوچھتے ہیں کہ پھر یہ خود زمان حادث ہے یا قدیم ہے؟ خود زمان حادث کا کیا معنی کرو گے آپ؟ ایک زمانہ تھا، زمانہ نہیں تھا. کیا کرو گے زمانے میں آ کے؟ یہاں پہ آ کے متکلمین حیرت میں پڑے، کیا کریں آپ اس کا؟ پھر آ کے انہوں نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، وہ کہتے ہیں زمانہ اعتباری ہے، زمانہ فلاں ہے، پڑھیں گے آپ یا مفصل کتاب، علم کلام میں بھی یہ بات مطرح ہے، علم کلام میں آئیں گے، اس کے بعد آپ فلسفے میں جب آئیں گے مفصل، وہاں جا کر پڑھیں گے، پھر انہیں دس توپا مارنے شروع کر دے، کس طریقے سے سکھال سے ہاتھ اٹھا لے لیکن نہیں اٹھا سکے، بس کا مطلب ہے کہ زمانہ تو قدیم بنتا ہے نا آپ کے ملاق کے تحت، کیونکہ اس کے اوپر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جس میں یہ نہ ہو پھر ہو، کیونکہ آپ نے تو حادث کا ہی معنی کیا ہوا ہے نا کہ ایک زمانے میں نہ ہو، زمانہ تو زمانے سے باہر خود زمانہ ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ زمانہ نہیں تھا پھر زمانے میں زمانہ آیا، بس کا مطلب ہے کہ زمانہ قدیم ہے، بس اگر آپ بھی زمانے کے قدم کے قائل ہو جاتے ہیں آپ بھی ہماری طرح، آپ زمانے میں اگر قدم کے قائل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چونکہ عالم جو ہے وہ بعض فراتر الزمان ہے، تو آپ کے ملاق کے تحت ہم کہتے ہیں کہ عالم کیا ہے، قدیم ہے، کیوں قدیم ہے، کیونکہ اصلا زمانہ نہیں پایا، یعنی حادث زمانی نہیں رکھتا، حادث زمانی یعنی عالم کے اوپر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ اس زمانہ ہو لیکن عالم نہ ہو، کیوں، زمانہ اسی عالم میں ہے، نہ یہ کہ زمانہ عالم سے باہر ہو پھر ہم کہیں کہ یہ عالم اس زمانے میں نہیں تھا اب آیا ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کل عالم امکان کہ جس کے اندر زمانہ بھی شامل ہے، پس عالم امکان فلاسفہ کے نزدیک حادث زمانی نہیں ہے، قدیم زمانی ہے، یعنی کیا مراد، یعنی یہ زمانے سے پہلے سے موجود ہے، اور زمانہ جب سے ہے یہ عالم ہے، اچھا آپ ایسا زمانہ فرض نہیں کر سکتے جس کے اندر عالم نہ ہو، عالم جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہمیشہ سے ہے، پس فلاسفہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو روایات اتنی زیادہ موجود ہیں جو نص ہیں اپنی اس بات کے اندر کہ یہ عالم پورے کا پورا حادث ہے، تو آپ قدیم کہاں سے ثابت کر، اس کا مطلب ہے کہ روایات کے مخالف جائیں، متکلمین نے جو یہ تعریف کی تھی روایات سے مجبور تھے، وہ دہا روایت ہمارے پاس صراحتن موجود ہیں کہ وہ آ کر کیا کر رہی ہیں، عالم کو حادث بنا رہی ہیں، مان رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اور ماننا پڑے گا کیونکہ شریعت کہہ رہی ہے، فلاسفہ کے کہتے ہیں کہ دقت کرنی ہے، فلاسفہ آ کے کہتے ہیں کہ جو روایات کے اندر حدوث و قدم آیا ہے وہ حدوث و قدم ذاتی ہے، زمانے کی طرف ناظر، عالم امکان ہم بھی مانتے ہیں حادث ہے لیکن حدوث ذاتی رکھتا ہے، یعنی عالم امکان اپنی ذات میں عدم محض ہے، غیر کا محتاج ہے، مسبوق بالغیر ہے، پس اس اعتبار پہ حادث ہے، اور خدا چونکہ غنی مطلق ہے، سب کچھ اس کا اپنا ہے، غیر کا محتاج نہیں ہے، پس وہ قدیم ذاتی ہے، بس نہ عالم قدیم بنا نہ خدا جو ہے وہ حادث بنا، کسی اعتبار سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، عالم مخلوق خدا ہے، حادث ہے لیکن حادث ذاتی ہے، حدوث ذاتی رکھتا ہے عالم، بس وہ ملاق روایات کا بھی باقی رہتا ہے، اور مخلوق مخلوق رہتی ہے، خدا کے مرتبے میں نہیں پہنچتی، اور خدا قدیم ہے، اور خدا کی طرح کوئی قدیم بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا غنی مطلق ہے، بس اس اعتبار سے یہ مشکل حل ہو جاتی ہے، یہ بعض باتیں تھیں اس کے اندر کے جو انہوں نے یہاں پر فصل سبوں میں ذکر کی تھی، اور اس میں بعض تذکر آپ کو دیے، اور یہ ہمارا مرحلہ نہم جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مرحلہ دہم، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔